أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولياء والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى الاختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في خلوات سبحان الله الذي منه خلقت خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسرعين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجاة واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وحوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك خدایا مجھے اپنے ان بہترین بندوں میں قرار دے جو تیرے یہاں درجہ اور مقام پر فائز ہیں اور معرفت عبادت کی منزلوں پر پہنچ چکے ہیں اور تیرے بہت قریب ہیں اور تیرا قرب رکھنے والے بندوں کے درمیان میں سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اعزان گرامی، کمیل ابن زیاد سے مولا کائنات نے جو کلمات نفس کی ترقی کے لیے، انسانی درجات کے لیے اور کرامت کے لیے بیان فرمائے، اسے آپ ہر ہفتے شب جمعہ میں دعائے کمیل کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ دعائے کمیل حقیقت میں دعا نہیں بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ جس میں خداوند عالم اپنے شاگرد خاص کمیل ابن زیاد کو اللہ سے گفتگو کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، اور در حقیقت یہ سلیقہ صرف اس زمانے کے لوگوں تک یا اس شاگرد تک نہیں ہے بلکہ تمام آنے والی امت کی اصلاح کے لیے ہے کہ اگر انسان اللہ سے گفتگو کرنا سیکھ جائے تو زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی۔ اکثر اور بیشتر لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، لہذا یہ کہنا خود ایک ناامیدی کی دلیل ہے، اور ناامیدی بڑا کفر ہے کہ اللہ کی ذات سے انسان کو ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا مناجات میں بندہ اپنے معبود سے اپنی التجا کرتا ہے، اپنی بات کو رکھتا ہے، اور بندوں کی بندگی کے ذریعے ہی انسان خدا کے وجود کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اکثر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ہم کمپاس کہتے ہیں، پرکار جس سے کہ ہم سرکل بناتے ہیں، جب ہم سرکل بناتے ہیں تو سرکل میں سرکل تو نظر آتا ہے لیکن اس کا سینٹر پوائنٹ نظر نہیں آتا۔ जो पेंसिल से बनता है वो तो नज़र आता है, लेकिन जो निडिल के ज़रिए सेंटर होता है वो नज़र नहीं आता। लेकिन सर्किल का सही बनना इस बात की दलील है कि बग़ैर सेंटर की सर्किल बन नहीं सकता। जब तक हर नुक्ते की दूरी सेंटर से बराबर नहीं होगी, हर नुक्ता अपने सेंटर से बराबर की हद में नहीं आएगा, उस वक्त तक सेंटर ये सर्किल नहीं बन सकता। तो ख़ुद सर्किल का वजूद सेंटर पॉइंट की दलील है। अबदियत का वजूद माबूद की दलील है कि अल्लाह ने अपने हर बंदे को हक़ इबादत में बराबर रखा है। कोई ये नहीं कह सकता कि खुदाया तूने उनको इबादत का हक़ ज़्यादा दिया और हमें इबादत का हक़ कम दिया। खुदावंद आलम ने हर इंसान को उसकी वसअत, उसकी ताकत के एतबार से हक़ इबादत दिया है। अगर कोई सारी रात खड़े होकर मारिफत इलाही के लिए इबादत अंजाम देता है तो उसकी इबादत को भी कबूल इबादत कहा, और जो शख्स अपने हालात के बाद, अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के बाद अल्लाह को या अल्लाह कहकर पुकारता है, तब उसको भी इबादत का दर्जा दिया। और इंसानों को इबादत के लिए कहा, इबादत से मुराद हम समझते हैं सिर्फ मुसल्ले पे खड़े होना, जबकि इबादत इंसान हर आन और हर लम्हा कर सकता है कि अपने हर अमल को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अंजाम दे, तो वो इबादत है। हर वो अमल जो खुदा की खुशनूदी का सबब बन जाए वो इबादत है। लिहाजा इस बात को भी अक्सर होता है कि खुद या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैल इल्ला क़लीला, अपने नबी को खुद कहा कि मेरे चादर ओढ़ने वाले नबी, अय मेरे कमली वाले नबी, रातों को उठो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, कुम अल-लैल इल्ला क़लीला, इतना नहीं कि तुम्हारे पैरों पे वरम आ जाए। तो खुदावंद आलम का हदफ और मकसद ये नहीं कि उसका बंदा अपने आप को अज़ियत में डाले और एक ख़ास तरह की इबादत दे, नहीं। हुक्म खुदा अपनी जगह एक है कि जो वाजिबात इंसान के लिए कहे गए हैं, वरना खुदावंद आलम ने हर चीज़ को हलाकत से बचने का इल्म दिया है, हर शे को। आप देखें कि जब एक मुर्गी का बच्चा या एक बतख का बच्चा अंडे से अभी बाहर आता है, आप उसको पानी के किनारे छोड़ें, बतख का बच्चा पानी में दौड़ के चला जाता है और मुर्गी का बच्चा पानी से दूर भाग जाता है। ना अभी किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, ना किसी ने इन्हें कोई तरबियत दी, लेकिन क्या वजह है कि अभी इस दुनिया में आने के बाद इनको मालूम है कि मेरी हलाकत किस तरफ है। बत्तख का बच्चा जानता है कि खुदा ने मुझे क्या नेमत दी है जिसकी वजह से मैं पानी में नहीं डूबूंगा, और वही वह सोचे मुर्गी का बच्चा कि ये भी मुझ जैसा है, मैं भी इसके पीछे चला जाऊँ, ऐसा नहीं। इस हिदायत को हिदायत तकवीनी कहते हैं कि खुदा वंदे आलम ने यह हिदायत देकर हर अपनी मखलूक को इस दुनिया में भेजा है हलाकत से बचने का, इल्म देकर भेजा है। अज़ीज़ाने गिरामी, हलाकत में अपने आप को वो डालते हैं जो खुदा की बनाई हुई फितरत के मुकाबले में खड़े होते हैं, वरना इंसान के लिए हलाकत नहीं है ये जिस्मानी मौत, हलाकत की निशानी नहीं है, बल्कि अल मौत बाबुल आखिरा, उस दुनिया में जाने का एक दरवाज़ा है मौत। क्योंकि जिस चीज़ को हम मौत और हयात कहते हैं, हम कहते हैं ना कि सांस लेना हयात की निशानी है, अल्लाह ने बताया कि मेरे नज़दीक सांस लेना हयात की निशानी नहीं है, हयात के पैराए मेरे नज़दीक दूसरे हैं। अगर बच्चा माँ के पेट में सांस ले ले तो मर जाए, और अगर बाहर सांस ना ले तो मर जाए। अल्लाह ने हयात की, क्योंकि वहाँ पर सांस अगर ले ले तो वो मर जाए, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वहाँ पर पानी, तो खुदावंद आलम ने ये बता दिया कि हयात सांस लेने और ना लेने की निशानी नहीं है। कहीं सांस रोकने का नाम हयात है, कहीं सांस लेने का नाम हयात है। तो खुदावंद आलम ने इन तमाम चीज़ों को हमारे और आपके दरमियान खुलासा किया है कि अल्लाह ने मुनाजात के दर्जात रखे हैं। मुनाजात में बंदे को मांगने का सलीका अली मुर्तज़ा ने सिखाया, और हकीकत है अगर मौलाए कायनात या इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम ना होते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, तो इंसान को अल्लाह से गुफ्तगू करना नहीं आता, या अल्लाह कहकर انسان اللہ کو خطاب نہیں کر سکتا تھا، اللہ سے اتنا قریب بھی بندہ ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ دعائیں پڑھیں گے تو دعاؤں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے جو طریقہ کار ہیں ہم ان چیزوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، بعد میں ہمارا شکوہ ہوتا ہے کہ صاحب خدا ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا. اور دعا بندے کو جو دی ہے وہ بہت پاورفل شے ہے. اد دعا یرد القضا، قضا کو کوئی چیز نہیں لوٹا سکتی سوائے دعا کے. اللہ نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے مانگنے کا سلیقہ ہے تو میں اپنے اس ارادے قضا کو بھی ٹال دوں گا. اد دعا یرد القضا. اد دعا صلاح المومن، دعا مومن کا اصلاح ہے. دعا عبد اور معبود کے درمیان کا پل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے. اور خود مولا کائنات نے یہ بیان فرمایا کہ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، خدایا میری مغفرت اس لیے کر دے چونکہ میرے دامن ملکیت میں سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں ہے. میری اس کائنات میں جو کچھ ہے میرا کچھ نہیں ہے، مجھے میرا کہنا رونا پکارنا یہ میرا ہے جو تو نے مجھے اپنا دے کر بھیجا ہے. اگر میں اس پکار کو کسی دوسرے کے سامنے، اپنے اس گریا کو کسی دوسرے کے سامنے رکھوں گا تو عزیزان گرامی یا اللہ کے لیے گریا کیا جائے یا اللہ نے جن کے لیے حکم دیا ہے ان کے لیے گریا کیا جائے. لہذا یہ ایام عزا ہیں، اگر اس میں ہم اس طریقے کو نہیں آزمائیں گے، اگر ہم اپنے اللہ سے تعلقات کو صحیح نہیں بنائیں گے تو یقین جانیے گا یہ دنیا بڑی ظالم ہے. اللہ سے دور کرنے کے بعد، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان ہر انسان معصوم ہے، غیر معصوم ہیں، ہم سب بھٹکنے کے امکانات ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو ساؤتھ کی ایگزٹ لینی ہے اور غلطی سے آپ نے نارتھ کی ایگزٹ لے لی تو جتنا تیز گاڑی چلائیں گے اپنے ہدف سے اتنا دور ہوں گے. آپ کی اسپیڈ جتنی ہوگی، جہاں آپ کو جانا تھا غلطی سے آپ نے غلط جگہ، لیکن اگر آپ سلو چلیں گے تو اپنی منزل سے دھیرے دھیرے دور ہوں گے. اور جہاں پہ بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ غلط ایگزٹ لے چکے ہیں تو فوراً یو ٹرن لینا یا ایگزٹ لے کر واپس آ جانا. تو خداوند عالم نے ہر انسان کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ غلط ٹرن لے سکتا ہے، غلط جگہ مڑ سکتا ہے، لیکن اس کو توبہ کے ذریعے ریٹرن کیا ہے. اللہ نے انسان کو پورا پورا موقع دیا ہے تاکہ، اور ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَا يَنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ وَجُدْ لِي بِجُودِكَ وَعَاطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفِظْنِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيِّمًا وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ وَأَقِلْنِي أَسْرَتِي وَاغْفِرْ ذَلَّتِي. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ پس یقیناً یہ سعادت اور رتبہ تیرے فضل و کرم کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتا. خدایا میں تجھ سے یہ مانگ تو رہا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے ہمراہ کر دے کہ جن کے درجات تیرے نزدیک بہتر ہیں، لیکن صرف مانگنے سے نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی مانگنا پڑے گا کہ مجھ پہ اتنا اور کرم کر دے کہ میں ان کے راستے پر چل پڑوں. انعمت علیہم، ہر روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعام، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا ہے. تو عزیزان گرامی ہم چلنا تو چاہتے ہیں ان کے راستے پر، ہم انعام تو وہ لینا چاہتے ہیں کہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کو دیے، اور چلنا ان کے راستے پر چاہتے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوئے. یعنی راستہ عذاب والوں کا، انعام نیکی والوں کا، یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اللہ کی بارگاہ عدالت میں انصاف ہے، اور اس انصاف کے ذریعے انسان کو یہ جاننا ہوگا کہ جب انصاف کے ذریعے انسان اگر جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ پہ رحم کرے، تو یہ رحم کا پارٹ میری زندگی میں بھی تو ہونا چاہیے کہ میں اپنے چھوٹوں پہ رحم کروں، جو میرے ماتحت ہیں ان پر رحم کروں. بے شک انسان گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک نوکر ہے جس سے آپ کے برتن ٹوٹ جائیں، اگر وہ برتن توڑنے کے بعد آپ کے سامنے دلیلیں پیش کرے کہ آپ نے ایسا خریدا ہی کیوں جو ٹوٹ گیا، تو یقیناً آپ کو مزید غصہ آئے گا. لیکن اگر وہ اپنے سر کو جھکا کر کھڑا ہو جائے اور کہے مجھ سے غلطی ہو گئی تو آپ اس کو معاف کرتے نہیں کرتے؟ مالک معاف کر دیتا ہے. یقیناً ہم نے بھی خدا کے بڑے برتن توڑے ہیں, ہم نے بڑے برتن توڑے ہیں خدا کے, اور اس کے بعد آرگیومنٹ یہ نہیں, امکان نہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے اگر تم نے توبہ کر لی, اگر میرے سامنے تم نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا کہ خدایا اب تو یہ مجھ سے ہو گیا. امام کتنی خوبصورت زبان میں چوتھے امام سمجھا رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعال محمد, اپنے صحابی کو سمجھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ خدا سے اگر گناہ ہو بھی گیا ہے تو اس سے اس بات کو اس طرح سے قبول کرو, خدایا یہ گناہ تیرے مقابلے میں نہیں کیا ہے, میری جہالت کی بنیاد پہ کیا ہے, میں نہیں سمجھتا تھا اس کا کیا نقصان ہوگا, میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تو منع کر رہا ہے اور میں کر رہا ہوں, چونکہ اس کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اس کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے. انتم الفقراء, تم فقیر ہو, تم تو کھڑے نہیں ہو سکتے میرے سامنے. تو لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ یہ کہو کہ خدایا تیری مخالفت میں یہ گناہ نہیں ہوا ہے, میری جہالت میں یہ گناہ ہوا ہے. وہی بات جو حضرت آدم نے کہی تھی, یہی تو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا, میرے معبود میں نے تیرا کیا بگاڑ لیا, میں نے تو اپنے نفس پر ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا. تو عزیزان گرامی, اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو پیرائے ہیں, جو طریقہ کار ہیں, خداوند عالم ان کو بخوبی جانتا ہے کہ کس طرح سے اپنے بندے کو, وہ ہر چیز میں ہر عمل میں یہ کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے میں اس کو معاف کر دوں, کس طرح سے میں اس کو معاف کر دوں. وہ معافی کے راستے بندے کے ہاتھ میں دیتا ہے. انسان وضو کرنے جاتا ہے, اب نماز پڑھنے جاتا ہے, ابھی نماز شروع نہیں ہوئی, اگر وہ پانی کو دیکھ کر نعمت پانی کا شکر ادا کر دے تو خداوند عالم ابھی نماز شروع نہیں کیے اسی نماز کو 70 درجہ بڑھا دیتا ہے. آپ نے کلی کی منہ کو صاف کیا تاکہ آپ کے دہن سے بدبو نہ آئے جس سے دوسرے کو اذیت نہ ہو, آپ نے ابھی منہ میں پانی لیا اور اس پر دانتوں پر انگلی پھیری, آپ کی اسی نماز کا ثواب 70 ٹائم زیادہ ہو گیا. آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اگر تم نے مانگا, تسبیح پڑھی, ایک تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آپ نے پڑھی, جتنی رکعت نماز ہے اللہم صلی علی محمد وعال محمد, ہر رکعت کو 1000 حسنات سے ملٹیپلائی کرنا. اگر آپ نے نماز کے بعد ایک مرتبہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تلاوت کی تو عزیزان گرامی آپ نے اپنی نماز کو, اگر 2 رکعت نماز ہے تو 2000 رکعت کا ثواب, 3 رکعت نماز ہے 3000 رکعت کا نماز کا ثواب ہو گیا, 4 رکعت نماز کے بعد تسبیح پڑھی تو 4000 رکعت کا. تو خداوند عالم تو دینا چاہتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے کا ہاتھ روک دیتا ہے کہ رک جاؤ, 24 گھنٹے دے دو اس کو, ایک شب و روز کی مہلت, چونکہ انسان شاید پلٹ جائے, اس کے گناہ کو لکھنے سے انکار کر دیتا. یہاں انسان نے نیکی کا ارادہ کیا, کہا ارادہ کیا ہے تو انجام بھی دے گا, اس کو لکھ لو. یعنی ارادے پر نیکیوں کو لکھ رہا ہے اور گناہ کے سرزد ہونے کے باوجود. لہذا خداوند عالم نے ہر انسان کی حیا پر, ہر انسان کی عزت اور آبرو پر حیا کے پردے ڈالے, 70 پردے ڈالے. وہ کہتا ہے میں بڑا, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میرا بچہ, میرا بندہ اپنی آبرو کو بے آبرو کر لیتا ہے. انسان ایک گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے تو اس کی ایک پردہ چاک ہو جاتا ہے, دوسرا انجام دیتا ہے دوسرا پردہ چاک ہو جاتا ہے, اس طرح سے 69 پردے چاک ہو جائیں اور وہ پلٹ آئے, توبہ کر لے, تو خدا کہتا ہے اس کو واپس. وہ 70 العیوب ہیں اسی بنیاد پر کہ وہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے, پردہ نہیں بلکہ بہت زیادہ پردے ڈالتا ہے. لیکن اس نے کچھ اصول بنائے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے بعد ایک ساتھ حیا کے پردے چاک ہو جاتے ہیں. ایک بار انجام دینے پر, چوری کرنا, جھوٹ بولنا, اگر چور کی چوری ظاہر ہو جائے تو اب خدا اس کو کیا بچائے, اگر جھوٹا انسان اس کا جھوٹ کشف ہو جائے تو اس کو کیا بچائے. لہٰذا اس نے ہر وہ راستہ بیان کیا ہے جس کے ذریعے سے اس کا بندہ جو ہے ایک اچھا انسان بنے. اس نے سبب بنائے ہیں, سبب بنائے ہیں, اسباب بنائے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں اسباب, اسباب مہیا ہونا. عربی میں سبب کہتے ہیں رسی کو, جھوٹ کی رسی کو سبب کہتے ہیں, اور اس رسی کو سبب کہتے ہیں کہ جس سے چڑھ کر کھجور پہ چڑھا جاتا ہے. اللہ نے اگر کھجور کے درخت کو ایک ہائٹ دی ہے تو دوسری طرف اس رسی کو پیدا کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ چڑھے گا. کھجور پہ چڑھنے والی رسی کو سبب کہتے ہیں, اور اسباب سبب کی جمع ہے. کہ اگر اس نے اس بلندی پر اس کھجور کو بنایا, اب ہم سوچتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے, کیونکہ ڈسٹ کا اپنی ایک ہائٹ ہوتی ہے, ڈسٹ کی اپنی ایک ہائٹ ہوتی ہے, وہ اس ہی بلندی تک اڑتی ہے. لہٰذا جب وہ اڑتی ہے تو کھجور کی جو ہائٹ ہے اس سے نیچے رہتی, ورنہ ڈیزرٹ میں وہ چپچپا پھل کہ جس پر اگر آدمی کوئی چیز ڈالے تو چپک جائے. آپ نے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بغیر انسان نے خاک ملائی ہو اور اس پھل پر کوئی خاک لگ ڈلی ہو؟ تو خداوند عالم نے اس کو اپنے اعتبار سے دیا, لیکن اس کا سبب بنایا. اسی طرح سے انسان کو جب پیدا کیا تو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تقویم کہتے ہیں ٹولز کو, تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو, تقویم کہتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے آپ اپنے آپ کو منظم بنائیں. تو خداوند عالم یہی کہتا ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا بندہ, اس دنیا میں میں نے اس کو خلق کر کے بھیجا ہے, لیکن خلق انبیاء کے ذریعے بھیجی, خلق انبیاء کے ذریعے بھیجی ہے. لہٰذا انسان اپنے اندر انسانی ترقی کرے, کرامت بشر کا تاج پہنے, کرامت بشر کو سمجھے, اور اللہ کے نزدیک کوئی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک اگر کوئی نزدیکی کا پیرایا ہے, نزدیکی کی کوئی دلیل ہے, تو وہ تقویٰ ہے. لہذا تقویٰ انسان کو اللہ کی معرفت سے آتا ہے, اور معرفت اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم سے آتی ہے, اور قدم انسان علم کے ذریعے بڑھاتا ہے. جہل کے ذریعے اگر قدم بڑھائے تو وہی اللہ اکبر انسانوں کی گردنیں کاٹ دے, اور اگر علم کی بنیاد پر یہ قدم بڑھیں تو یہی اللہ اکبر بے جان کو جاندار بنا دے. فیضان گرامی, اللہ کی کسی کام کو انجام دینا کمال نہیں, کمال اس کے بتائے ہوئے راستوں کے ذریعے کمال ہے. کہ اگر اس نے بتایا ہے کہ اس طرح سے مجھے پکارو, اس طرح سے کہ جب تم کسی کو اللہ کو اکبر مانو, اللہ کو بڑا مانو, تو دنیا تمہارے درمیان ہیچ ہو جائے. تکبیرۃ الاحرام میں یہی تو ہوتا ہے نا, جب اللہ اکبر ہاتھ بلند کرتے ہیں, اٹ مینس دو ہیں, یا تو ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں, اور یا یہ کہ خدایا میں ہینڈس اپ, میں سرینڈر ہوں تیرے سامنے. سمجھ رہے نا, سورہ کوثر کے معنی بھی اسی کے لیے جاتے ہیں. ونہر, ونہر سے مراد نہر کی جانے والی جگہ, یہاں تک اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں. فصل لے لے ربی کا ونہر, میں تیری عبادت کرتا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے بلند کرتا ہوں. بہرحال ایک معنی یہ بھی دیے ہیں, ایک معنی یہ بھی دیے ہیں کہ ونہر سے مراد فصل لے لے سے مراد عید کی نماز ہے, ونہر سے مراد بقرعید ہے. تو بہرحال لیکن یہ سورہ سورہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے اترا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو خداوند منان سے ملاقات کے لیے کچھ کمالات ہیں, علم ہے, علم کے لیے بھی خلوص ہے, اور خلوص کے لیے نیت ہے, انما الاعمال بالنیات. لہذا آپ سب مبارکباد کے اور مستحق ہیں, کیونکہ ہم سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اور ہماری ذمہ داریوں کو اہل بیت نے, چونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماہ محرم میں ہم سب کالے کپڑے پہنتے ہیں. خود کالا رنگ ایجوکیشن کی نشانی ہے, علم کی نشانی, جہل کی نشانی نہیں ہے کالا پن. علم آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ گریجویشن کرتے ہیں تو کوئی لال کپڑے, خوشی کا دن ہے لال کپڑے پہنانے چاہیے. دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی کیپ, کلرفل کیپ پہن کے آ گیا. ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے. علم انسان کے دوسرے عیبوں کو چھپا دیتا ہے, انسان کی کمیوں کو چھپا دیتا ہے. ممکن ہے کہ دنیا میں سارے لوگ تو خوبصورت نہیں ہیں دنیا کے اعتبار سے, لیکن اس کا علم, اگر وہ اپنے ہنر کا مالک ہے, اپنے علم کا مالک ہے, ایک بڑا ڈاکٹر ہے, تو پھر آپ اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے علم کی بنیاد پر اس کی تمام عیوب چھپ جاتے ہیں. انسان کا نقص اللہ نے علم کے ذریعے چھپا دیا ہے, اپنے دامن میں لے لیتا ہے. جس طرح سے رات کالی ہوتی ہے, ساری چیزوں کو چھپا لیتی, ساری چیزوں کو چھپا لیتی. علم جو ہے, بلیک کلر جو ہے, علم کی نشانی ہے. اور ہم یہ کالا رنگ اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کا علم ہے. ہم اس راستے پر جان بوجھ کر آئے ہیں, انجانے میں نہیں آئے ہیں, بلکہ ہم ان کے معلوم راستے پر آئے ہیں. ہمیں معلوم ہے یہ کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی دلیل بھی ہے کہ یہ کالے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں ہم اپنے آقا کا غم منا رہے ہیں. دنیا اس کو شوق کی نشانی سے بھی دیکھتی ہے. تو اگر اس رنگ کو ہم نے اپنایا ہے تو ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, بلکہ ہم ابا عبداللہ علیہ السلام کے اور ان کے اصحاب باوفا کے شوق میں جو کالا رنگ پہنتے ہیں وہ ہمیں علم سے معمول کر دیتا ہے, ہمیں معمور کر دیتا ہے. علم کے ذریعے ہماری ترقی ہوتی ہے. علم کے ذریعے یعنی اس اہل بیت کی محبت کے علم نے ہمیں اللہ تک پہنچایا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو واقعاً اللہ تک تو پہنچ رہے ہوتے, لیکن جیسے آج اللہ والے نظر آ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہے. سامنے والے کو سیدھا کافر کہا جا رہا ہے, خود کو یہ بھی نہیں معلوم صفات ثبوتیہ کیا ہوتی ہے, اللہ کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ اللہ کیا ہے, اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں معلوم اللہ کیا ہے. اللہ کو اتنا ہی جانا ہے جتنا وہ اپنے دماغ سے جاننا چاہتے ہیں. اللہ کو کبھی اس کی نشانیوں کے ذریعے, چونکہ خدا نے کبھی نہیں کہا مجھے جانو اپنے حساب سے, اس نے کہا میری نشانیوں کے ذریعے پہچانو, میرے انبیاء کے ذریعے پہچانو. آنکھوں کا ذکر کیا تو علی مرتضیٰ کا, ہاتھوں کا ذکر کیا تو یہی وجہ کہ اللہ اس طرح کی نگاہ رکھتا ہے, اللہ اس طرح کا کرم کرتا ہے, اللہ اس طرح سے عدالت کرتا ہے. بلکہ یہ عدالت کا ایک طریقہ ہے جس کو علی مرتضیٰ انجام دے رہے ہیں خداوند عالم نے. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایام عزا میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت سے ایجوکیٹ کریں, ان لوگوں کو بتائیں, ان لوگوں کو سمجھائیں. اگر یہ کیمیا ان لوگوں تک پہنچ گیا تو حق کے راستے سے بڑھنے پر کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. امام حسین علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ ان کے دروازے تک آپ کسی کو لا دو, اس کے بعد وہ جانتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا کیا کرنا ہے. ان کو معلوم ہے کس طرح سے, چونکہ ان کے دروازے پر آنے کے بعد کوئی واپس نہیں گیا. یعنی جہاں پر انسان اکثر اپنی چیز مانگنے آتا ہے, لیکن جہاں پر یہ یقین تھا کہ یہاں آئیں گے تو موت ملے گی, اس کے باوجود وہ اس دروازے سے نہیں گیا ہے. لہٰذا حسین ابن علی کی ذات والا صفات, جس نے اپنی قربانیوں کی عظمت کے ذریعے اس عالم اسلام کو وہ محفوظ دین مبین اسلام دیا, جس کے کمالات, جس کی برکتیں انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہیں. اگر دین ہوتا اور وہ دین نہ ہوتا جس کو حسین بچا کر گئے ہیں, تو پھر عزیزان گرامی انسان کی پہچان مشکل ہو جاتی کہ انسان آخر چاہتا کیا ہے. خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, جو مومنین مومنات جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں, ان سب کو ان کی معرفت کی توفیق عنایت فرما, ان سب کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد, فقد قال الله الحكيم في القران الكريم في شان رسوله الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاه والسلام على امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاه والسلام على فاطمه بنت محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على حسن بن علي أيها المجتبى. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على حسين ابن علي أيها الشهيد بكربلاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على علي ابن الحسين محمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أوصيكم بتقوى الله ونفسي صلوات الله. أما بعد فباليقين أقطعوا لولا ما حكمت به من تعظيم جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. خدایا مجھے وہ یقین کامل عطا فرما کہ اگر تیرے اپنے منکروں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا تیرا ارادہ نہ ہوتا تو تو اس جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا, اور اگر تیرے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکنے والوں سے جہنم کو نہ بھرنا ہوتا تو تو اتنا کرم کا مالک ہے کہ اس جہنم کو بھی اتنا ٹھنڈا کرتا کہ یہ کسی کو اذیت نہ پہنچاتی, کسی کو پریشان نہ کرتی. تو ہر حال میں اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی, مولا کائنات کی اس یقین بھری دعا کے ذریعے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ بے شک ایک مظلوم کے آنسو اس وقت پاک ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں جب اس کو تیری اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ تو ان کا بدلہ لینے والا اور انتقام لینے والا ہے اور ان کو ان کی منزل دردناک عذاب پہ پہنچانے والا ہے. عزیزان گرامی, کل بھی اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو کچھ گناہوں کو اللہ آخرت میں عذاب پہ چھوڑتا ہے کہ اگر انسان نے اس گناہ کو کیا ہے تو آخرت میں اس کا عذاب نازل ہوگا, لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزائیں یہاں پر رکھی, جیسے قتل کی سزا, جیسے جھوٹی گواہی کی سزا, شراب پینے کی سزا, چوری کی سزا. چونکہ ان کا تعلق اپنی ذات سے ہٹ کے دوسروں سے بھی ہوتا ہے, لہٰذا اس کی سزا کو آخرت پہ نہیں چھوڑا. اگر کوئی بچ جائے گا تو وہاں پر سزا ضرور ملنی, اور خداوند عالم نے اگر کسی سزا کو یہاں رکھ دیا تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. چونکہ جو سزا شریعت کی طرف سے یہاں پر مل جاتی ہے تو پھر آخرت میں اس کی سزا اس کو نہیں ملتی, آخرت میں اس کو اس کی سزا نہیں ملتی. اگر کوئی انسان قتل کے مقدمے میں پھنسا ہو یا مثلا قتل کیا ہو, اگر وہ اسلامی عدالت کے سامنے اپنے ہر قتل کو قبول کر لے تو پھانسی اس کو ایک ہی ہونی ہے, سزائے موت ایک ہونی ہے. لیکن اگر وہ اپنے تمام قتلوں کو قبول کر لے اور اس کی سزا مل جائے تو پھر اس کو آخرت میں سزا نہیں, لیکن اگر اس نے ان سزاؤں میں ایک کو بھی چھپا لیا تو اس کی سزا اس کو آخرت میں ملنی ہے. لہذا پروردگار عالم کہ اس یقین کے اوپر کہتے ہیں کہ انسانوں کی عبادت یقین کے اعتبار سے پاورفل ہوتی ہے. جتنی یقین کے ساتھ آپ کسی عبادت کو یا اللہ کے لیے کسی کام کو انجام دیں گے تو یقین کے ذریعے اس کے درجات بڑھ جائیں گے. چونکہ مولا کائنات نے جب ایک عابد اور زاہد کو دیکھا کہ جس کا تعلق جو ہے خوارج سے تھا, رات بھر شب زندہ داری کرتا, مولا نے فرمایا کہ اگر یقین کے ساتھ سو جائے گا کہ وہ تجھے معاف کر دے گا تو وہ تیرا سونا عبادت ہے, یہ رات بھر بے یقینی کی عبادت سے کوئی تجھے فائدہ ملنے والا نہیں ہے. چونکہ ایک طرف وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف تو میں علی کی مخالفت کر رہا ہوں, اللہ کے ولی کی مخالفت کر رہا ہوں, دوسری طرف اللہ سے میں گڑ گڑا کر مانگ رہا ہوں, تو نہ تو اس کو عبادتوں میں یقین تھا. تو مولا کائنات نے حتیٰ تاکل یقین, ہم زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو ہے یقین کی منزلوں پر پہنچانے کے لیے اب عبداللہ الحسین نے اپنی جان کو دیا ہے تاکہ اس کے چاہنے والے اس یقین کے ساتھ خدا کو مانیں کہ جب ہمیں دنیا نے نہیں بھلایا تو پھر تمہیں کیسے بھلائے گی. امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ جس سورہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ کہف تھا, جس کو پڑھ کے مولا بتانا چاہتے ہیں کہ جب غار میں چھپ کے اللہ کو ماننے والوں کو اللہ نے نہیں بھلایا تو نوح کے نیزہ پر اس کا ذکر کرنے والوں کو وہ کیسے بھلا دے گا. یعنی حکمت نواسۂ رسول کی آپ نوح کے نیزہ پر قرآن کے رشتے کو نہیں ٹوٹ. اور یہ بتا دیا جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں خود رسالت مآب کی حدیث یہی تھی کہ قرآن اور اہل بیت میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی, میں اہل بیت میری عطرت میرے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرا کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب میرے سینے میں پلی ہے اور یہ میرے سینے پہ پلیں. سمجھ لینا, نواسوں کو سینے پہ لٹا کر یہی تو بتایا کہ یہ قرآن میرے سینے میں پلا ہے, تنزیل کی منزل ہے, اور اہل بیت میرے سینے پہ پلیں. لہٰذا ان کو تم الگ نہ سمجھنا, یہ کبھی الگ نہیں ہوں. اور اللہ نے ان دونوں کو ہی رسی بتایا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اگر اس کو تھام لو اس میں تفرقہ نہ کرو, یعنی یہ بھی بات ہو گئی کہ تفرقہ ہو سکتا ہے تو اللہ کی رسی کو, جب اللہ کی رسی ہے تو اس کو تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. تفرقہ اس کو اللہ چین بھی کہہ سکتا تھا کہ زنجیر ہے اللہ کی بڑی مضبوط, اس کو پکڑ لو. نہیں, رسی, زنجیر میں اور رسی میں فرق. زنجیر ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی کا نام ہے, لیکن رسی دو بٹیں آپس میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. دو تھریڈ آپس میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس طرح سے پیوست ہوتے ہیں, وہ اس کو مضبوط کرتا ہے, وہ اس کو مضبوط کرتا ہے. تو اللہ یہی بتانا چاہتا ہے میری رسی کون سی ہے, میرے نبی سے پوچھو. جب نبی سے پوچھا تو کہا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, اللہ کی مضبوط رسی کون ہے, قرآن ہے اور اہل بیت ہیں. فلا تفرق, اس رسی کو جدا نہ کرنا, چونکہ اگر یہ جدا ہو گئی تو تم سمجھتے ہو چونکہ یہ جدا نہیں ہونا چاہتے, یہ جدا نہیں ہونا چاہتے کیونکہ ان یہ قرآن کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں اور قرآن ان کی معرفت بتانے کے لیے آئے. لہٰذا عزیزان گرامی, قرآن مجید کو ہمیں اپنی زندگی میں عملی طور پہ بھی اتارنا چاہیے, قرآن مجید سے ہماری وابستگی ہونی چاہیے. بہت سے ہم سوچتے ہیں یہ ہماری زبان نہیں ہے تو ہم کیسے سیکھیں گے. عزیزان جب تک آپ سیکھنا شروع نہیں کریں گے تب تک آپ سیکھیں گے کیسے. لہٰذا اس راستے میں حرکت ہماری, برکت اس کی, ہم ایکٹیو ہوں اس طرف, آگے بڑھیں, اہل بیت کو بھی جاننے کی کوشش کریں, اہل بیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, چونکہ اگر ہم ان کو سمجھ گئے تو قرآن ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور اگر قرآن میں ہم نے ان کے فضائل اور کمالات کو پڑھ لیا تو ہم ان کے درجات کو سمجھ جائیں گے کہ اہل بیت وہ نہیں ہے جس کو ہم بنا رہے ہیں, بلکہ اہل بیت وہ ہے جس کو خدا بتا رہا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو خدا بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے ہیں کہ کوئی برائی ان کی طرف نہیں آ سکتی, کوئی پلیدگی ان کی طرف نہیں آ سکتی, کوئی رجس ان کی طرف نہیں آ سکتا. یہ اہل بیت نے سکھایا, قرآن نے ہمیں سکھایا کہ اہل بیت کی شان یہ ہے. اور اہل بیت نے اس کی شان کو بیان فرمایا کہ دیکھو اس کا رشتہ موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ہم اپنی دنیاوی اس مصروفیات میں کہ جیسا کہ ہم مصروف ہیں اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ یہ دنیا اسی طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف اس دنیا کے بارے میں سوچو, دنیا کے بارے میں سوچو. مولا کائنات نے منع نہیں کیا دنیا میں رہنے کے لیے, کہا کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو. اگر یہ اندر آ گئی تو وہی حال ہوگا جو کشتی کا ہوتا ہے, جب کشتی پانی میں ہوتی ہے تو تیرتی ہے, جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے. تو اس دنیا سے خوف نہیں دلایا بلکہ دنیا پر طاقت بن کے رہنے کا, کہ ہم دنیا کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیں. جتنا اللہ نے بتایا ہے رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے اتنا. اعزان گرامی, در ماہ محرم ہستیم و امروز ہم نحو میں محرم ہیں ہست, و ان لباس سیاہ را ما به تن کردیم. لباس سیاہ یعنی سیاہی, رنگ سیاہ یعنی نشانی علم, نشانی علم کہ از این طریق ما خدا را و اهل بیت را بدون علم و معرفت نیافتیم و هزاران قربانی اهل بیت به دست ما رسیده اند. خداوند منان, هم اگر می خواهد کسی پیششون بره باید این تناب خدا را بگیرد. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, باید این تناب را بگیره. تناب و زنجیر فرق داره, زنجیر حلقه بعد از یک حلقه زنجیر شمار می شود, ولی وقتی که ما میگیم تناب یعنی هر دو تا این نق با هم باید بروند تا آخر و یک دیگر را محکم و مضبوط بکنند. لذا خداوند منان گفته که اگر میخوایی این تناب ما را بیابی باید از پیغمبر من بپرسید. وقتی که از خدمت پیغمبر رسیدیم شن فرمودن اینی تاریکم فیکم سقلین کتاب الله و اطرتی، من در میان شما دو گران قدر و دو تا سنگینی بر بین شما میذارم، یکی قرآن خدا هست، کتاب خدا هست، و دوم اهل بیت اطهار من هستند. اگر با اینا بودید که انشاءالله به خدا خواهید رسید، یقینا خواهید رسید. یقین هم باید داشته باشه اون عباداتی که ما انجام میدیم. گاهی ما یقین را تقسیم میکنیم، حق عین علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. وقتی که ما از بیرون خونه را نگاه کنیم بخار داره از خونه بیرون میاد، ما علم پیدا میکنیم که داخل یه چیزی هست که داره میسوزه، یه آتشی هست که داخل میسوزه، بیرون هم این دود ما میبینیم، این به ما تا علم میرسوند. وقتی که ما داخل خونه میریم ما میبینیم که آتش روشن است و واقعا این دود از آتش بود. لذا این علم ما علم نیست بلکه عینی هست، ما میبینیم که این یقین ما به عین رسیده. وقتی که ما دست میزنیم و داره میسوزونه، ما یقین پیدا میکنیم که این حق یقینه که این همون آتشه که من دودش بیرون دیده بودم. لذا اگر ما میخواهیم به منزل یقین برسیم، اون علومی که برای رسیدن به هدف والا گذاشته شده است، باید به اون علم نگاه کنیم. بعد هم نه فقط به علم نگاه کنیم بلکه به عین الیقین باید برسیم تا ما به حق پیوست بشویم و حق الیقین برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.
امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونیم، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باغ، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کاظم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی نه. نداره.
وفایی